صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے روز اور اس کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اس شہادت کے اور اس دن کے حقیقی وارث حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. چند دن جو گفتگو ہماری ہے، اس کے بعد جو موضوع اعلان کیا گیا ہے وہ ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد، جہاد امیر المومنین. اس سال توفیق ہوئی پروردگار کی طرف سے کہ جس طرح سے پچھلے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا دوسری جگہوں پر، اسی طریقے سے اس سال بھی ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور سیرت کے کچھ پہلو پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور دوسرے عشرے میں بھی اسی ماہ رمضان کے امیر المومنین علیہ السلام کی عادلانہ زندگی اور عادلانہ انداز، اس پر گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی. اور یہاں پر انشاءاللہ جو چند دن ہمارے پاس ہیں اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مجاہدانہ زندگی اور امیر المومنین کا جہاد، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. جہاد کا لفظ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے فوراً تو سب سے پہلے ہمارا ذہن اس جہاد کی طرف جاتا ہے جو تلوار کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یہ جہاد کی ایک قسم ہے، اور ابھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم نے فقط وہ جہاد دیکھا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کے ذریعے سے انجام دیا. اور اگر اس جہاد کو ہم آ کر پوری زندگی میں دیکھتے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے بنتے ہیں کہ جو امام نے تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا، یعنی امام نے جنگیں بہت لڑی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کے زمانے میں بہت ساری جنگیں لڑیں، اکثر جنگیں ایسی ہوتی تھیں جس میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا کرتے تھے، جو بڑی جنگیں ہیں. بعض چھوٹے غزوے ہوا کرتے تھے جس میں رسول اللہ چند لوگوں کو بھیجتے تھے، کبھی کبھی محدود لوگوں کو بھیجتے تھے. تاریخ اسلام جو آپ کی نگاہوں میں ہے کسی حد تک، اس میں 65 سے لے کر 82 جنگوں تک کا ذکر ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں، جو 10 سالہ دور ہے مدینہ کا، اس دور میں اتنی جنگیں لڑی ہیں. اور ان جنگوں میں، اکثر جنگوں میں، خاص کر جو بڑی جنگیں ہیں، ان تمام جنگوں میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہے ہیں اور جہاد کیا ہے آپ نے. لیکن اس سارے جہاد کو بھی اگر جمع کیا جائے تو بہت زیادہ دن نہیں بنتے ہیں، چونکہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ جنگ ہوا کرتی تھی. مثلاً جنگ بدر کے بعد جنگ احد تقریباً 1 سال کے بعد ہوتی ہے، یا جنگ احد کے بعد جو تیسری بڑی جنگ ہے جنگ خندق، وہ جنگ احد کے بھی تقریباً 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد انجام پاتی ہے. اور بعض جنگیں ایک ایک دن کی ہوتی تھی، جنگ بدر جو ہے چند گھنٹوں کی جنگ تھی، جنگ احد بھی چند گھنٹوں کی جنگ تھی، پورے دن کی جنگ بھی نہیں تھی. جنگ خندق اگرچہ میدان جنگ میں کئی دن سے موجود تھے، لیکن جنگ فقط امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی، وہ بھی تھوڑی دیر کی جنگ تھی. کہ ان جنگوں کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گا. اور اس کے علاوہ بعض جنگیں تھیں جس میں تھوڑا سفر میں وقت زیادہ گزرتا تھا، جنگ میں جاتے ہوئے، جنگ سے واپس آتے ہوئے، جنگ کی تیاری کرتے ہوئے. لیکن وہ وقت جب جہاد کیا جا رہا ہوتا تھا، وہ وقت محدود وقت ہے. بعد میں رسول اللہ کے بعد جب امیر المومنین السلام کا دور آتا ہے، بیچ میں تقریباً 24.5 سال جو امیر المومنین السلام کے گزرے ہیں، ان 24.5 سالوں میں امیر المومنین السلام کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. اس کی وجہ بھی انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی کہ کیوں امیر المومنین السلام خود کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن اپنے قریبی لوگوں کو جنگ میں جانے سے روکتے بھی نہیں تھے. کہ اس میں ایک بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے کہ امیر المومنین السلام خلافت کے دور میں، 3 خلفاء کا جو دور آیا تقریباً 24.5 سال کا، اس دور میں امام نے خود کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، خود کوئی منصب قبول نہیں کیا، خود کہیں کسی منصب میں جا کر شرکت نہیں کی. اگرچہ امام کو دی جانے کی کوشش کی، لیکن امام نے کسی بھی عہدے کو قبول نہیں کیا. لیکن اپنے ساتھیوں کو اور اپنے عزیزوں کو عہدہ قبول کرنے سے منع نہیں کرتے تھے، جنگوں میں جانے سے بھی منع نہیں کرتے تھے. حتیٰ گورنری کے عہدے بھی امام کے قریبی ترین افراد نے جا کر، جیسے جناب سلمان فارسی نے جا کر مدائن کے گورنر رہے خلافت کے دور میں، اس سے بھی امام نے منع نہیں کیا، لیکن خود امام نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ بعد میں جب گفتگو کریں گے تو وہاں پر آئیں گے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی 10 سالہ زندگی ہے جو مدینہ کی، اس 10 سالہ زندگی میں اگرچہ امام اکثر جنگوں میں شریک رہے، لیکن جنگ کی مدت جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے. اس ساری جنگ کی مدت کو اگر ہم اٹھا کے رکھیں تو وہ چند دن بنتی ہے، پوری جنگ کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے. پھر 25 سال کا دور ہے، اس 25 سال کے دور میں امیر المومنین السلام نے کوئی جنگ میں شرکت نہیں کی، تلوار لے کے کسی جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی. یہ دور امیر المومنین السلام کی زندگی کا اہم دور ہوتا ہے، یعنی تقریباً 33 سال سے لے کر 57 سال کی جو زندگی ہے امیر المومنین السلام کی، اور یہ 57 سال، یعنی 33 سے لے کر 57 سال کی، یہ 24.5 سال کی زندگی جو امام السلام کی زندگی کا ایک اہم دور ہے، وہ بہت کم ہماری گفتگو میں بیان ہوتا ہے. ہماری مجلسوں میں اس کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے. امام کی جوانی سے لے کر کے عین جوانی کا جو دور ہے، اس کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں امام علیہ السلام میدان جنگ میں نہیں جایا کرتے تھے، تلوار نہیں اٹھاتے تھے، جہاد بالسیف نہیں کرتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کا جہاد اس وقت بھی جاری تھا. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فقط تلوار کے جہاد کے نہیں ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا کہ پوری زندگی میں امیر المومنین اسلام نے کس طریقے سے جہاد انجام دیا. پھر اس کے بعد یہ 25 سال کا دور جب گزرتا ہے اور امام علیہ السلام کے پاس حکومت آتی ہے، خلافت ظاہری طور پر آتی ہے، اور 4.5 سال تک تقریباً امیر المومنین السلام کے پاس خلافت رہتی ہے، اس 4.5 سالہ دور میں بھی امام کو 3 بڑی جنگیں لڑنی پڑیں. ایک جنگ جمل ہے جو ایک دن میں ختم ہو گئی، یعنی جمل کی جنگ فقط ایک دن جاری رہی، اگرچہ اس کی تیاری پہلے سے تھی، سفر پہلے سے تھا، لوگوں کا آنا جانا پہلے, لیکن جنگ ایک دن کی ہوئی. دوسری جنگ جنگ صفین ہے, جو یوں دیکھیں تو تقریباً جاری رہی کافی لمبی مدت تک, 3-4 مہینے تک جاری رہی. لیکن یہ 3-4 مہینے تک جاری رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بیچ میں ماہ حرام آ جاتے تھے, ماہ حرام میں جنگ رک جاتی تھی, تو یہ پوری مدت پھر بھی جنگ نہیں رہی ہو رہی ہوتی تھی. اس میں بھی چند دن تک باقاعدہ طور پر جنگ ہوئی جنگ صفین میں. پھر آخری جنگ جو امام کو لڑنی پڑی وہ جنگ نہروان تھی, کہ جنگ نہروان بھی ایک دن میں تمام ہوئی. خوب, اگر تلوار کی جنگ کا دور اٹھا کر دیکھیں, پورے دور شروع سے لے کر کے رسول اللہ کے زمانے سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری دور تک امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی تلوار کی جنگ اور جہاد بھی سیف کو اٹھا کر دیکھیں, تو اگر اس پوری جنگ کو جمع کریں تو چند دن بنتے ہیں, مشکل سے ایک دن نہیں ہوتا, ایک مہینہ مشکل سے نہیں ہوتا کہ امام تلوار چلا رہے ہوں. اور اس ایک مہینے سے کم کی مدت کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, وہ پورا نہیں پیش کیا جاتا, اس میں سے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں, یعنی چند جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. مثلا جنگ صفین کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے, امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا, جنگ نہروان کا بھی بہت ہی کم تذکرہ ہوتا ہے, جنگ جمل کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو بیان نہیں ہوتی. رسول اللہ کے زمانے میں جو 80-82 جنگیں ہوئی ہیں جس میں امام نے شرکت کی, اس میں سے 3-4 جنگوں کا عام طور سے تذکرہ ہوتا ہے. یعنی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو ہم نے آ کر بہت ہی محدود کر کے پیش کر دیا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مجاہدانہ زندگی کو جب ہم آ کر سمیٹتے ہیں اور جب اپنے ممبر سے سنتے ہیں تو وہ آ کر بہت ہی محدود ہو جائے. البتہ وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی بیان ہو, اس کے تمام باریکیاں بیان ہو. وہ جو چند جنگیں ہم پیش کرتے ہیں اس کے اندر بھی اتنے سارے واقعات اور اتنی ساری باریکیاں پوشیدہ ہیں کہ اس وہ بھی پوری طور پر پیش نہیں ہوتی, کہ انشاءاللہ بعد شاید آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکیں. ہم یہ بات اس لیے یہاں پہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی عظیم زندگی ہے. اگر انشاءاللہ توفیق ہو, چونکہ یہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے, شاید یہاں پر دوبارہ تو کرنے کے موقع نہیں ملے, انٹرنیٹ پر وہ گفتگو موجود ہے یوٹیوب وغیرہ میں, کہ جہاں پر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو 10 دنوں میں بامبے میں ابھی اسی سال پہلے اشرے میں ماہ رمضان کے پیش کیا گیا. اگر توفیق ہو تو سنیں اسے انشاءاللہ, اور خوب انشاءاللہ اور بہتر, ہم ایک معمولی طالب علم ہیں لیکن بہت بہتر علماء کے ذریعے سے بھی آپ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آ کر دیکھیں, کہ یہ نہیں کہ فقط یہ کہ چند واقعات تک آ کر امیر المومنین کی زندگی کو محدود کر دیا ہے, اور وہ بھی تاریخی طور پر, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اہم مسئلہ ہے امیر المومنین کی زندگی میں, وہ امیر المومنین السلام کی زندگی کی سیرت کا مسئلہ ہے. یہ یہاں پر تفصیل سے وہاں پر گفتگو ہو چکی ہے. سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. ابھی ہمیں یہاں پر یہ بحث نہیں کرنی ہے چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ ہماری گفتگو تھوڑا آسان ہو جائے اور آپ کے لیے آسانی سے وہ واضح طور پر سمجھ میں آنے لگے. سیرت اور تاریخ میں فرق ہے. سیرت یہ ہوتی ہے کہ, تاریخ یہ ہوتی ہے کہ واقعات کو بیان کیا, فلاں وقت میں, فلاں دور میں, فلاں جگہ پر, فلاں انسان کے ذریعے سے یہ واقعہ پیش آیا. تاریخ میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک انسان کا تذکرہ جس کے ذریعے سے تاریخ رچی جا رہی ہے, ایک اس جگہ کا تذکرہ جہاں پر یہ تاریخ انجام پائی, ایک وہ دور وہ زمانہ کہ جہاں پر یہ تاریخ جو واقعہ پیش آ رہا ہے, یعنی واقعہ کن لوگوں کے ذریعے سے کس جگہ پر کس زمانے میں پیش آیا, یہ ہوتی ہے تاریخ. تاریخ بھی بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے, بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے, بہت ہی دلچسپ بھی ہے, لیکن کبھی کبھی تاریخ سیرت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تاریخ کے چند واقعات کو پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے سیرت پڑھ لی ہے, جبکہ سیرت بہت ہی عظیم ہے. سیرت کا چیپٹر ہی بہت بڑا چیپٹر ہے. سیرت ایک الگ علم ہے, تاریخ ایک الگ علم ہے, ہسٹری ایک الگ علم ہے. تاریخ کو انگلش میں آپ ہسٹری کہتے ہیں, ہسٹری ایک الگ علم ہے, اور سیرت ایک الگ باب ہے, ایک الگ علم ہے, جس کو قرآن نے آ کر یہ دروازہ کھولا ہے, اور بہت ہی بڑے پیمانے پر, بہت ہی وسیع طریقے سے, بہت ہی اہمیت کے ساتھ سیرت کا دروازہ قرآن نے کھولا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے. قرآن نے آ کر یہ کہتے ہوئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ دروازہ کھولا گیا ہے کہ تمہارے لیے, لکم یعنی تمہارے لیے, تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں سیرت کا دروازہ کھولا گیا, اسوائے حسنہ ہے رسول اللہ کی ذات. یا جناب ابراہیم کے لیے فرمایا, یا امیر المومنین نے خود رسول اللہ کے فرمایا کہ لقد کان فی رسول اللہ کافل لکا فی الاسوہ, رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے ایک مکمل اسوہ موجود ہے, کافی اسوہ موجود ہے. یا حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ لکم فی اسوہ, تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے, سیرت ہے, انداز زندگی ہے. یا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے, حتیٰ ہم آئمہ کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی اسوہ ہے. یعنی ایک بہت ہی بڑا دروازہ ہے. اور یہ گفتگو ہم کہیں پہ عرض کر چکے ہیں, یہاں پہ شاید نہیں عرض کی ہے کہ قرآن لکم کہہ رہا ہے, لکم کے معنی آپ کے لیے. یعنی ایک چیز جو قرآن نے ہمارے لیے قرار دی لکم کہہ کر, آپ کے لیے, لکم کے معنی یہ ہے آپ کے لیے, تمہارے لیے. یعنی ایک سیرت کا دروازہ کھولا گیا جو خاص ہمارے لیے ہے. ہمارے ایک استاد کے قول کے مطابق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اتنی کھلی ہوئی نہیں ہیں, یعنی ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکیں, لیکن وہ چیزیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اسی پر زیادہ جا کر, یعنی وہ دروازہ جو ہمارے لیے نہیں کھولا گیا ہمارے علم کی کمی کی بنیاد پہ, جو کہ قرآن خود ہی کہتا ہے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, ہم نے تمہیں علم جو دیا بہت ہی تھوڑا سا علم دیا, بہت ہی مختصر علم دیا ہے, زیادہ علم تمہیں عطا نہیں ہوا ہے. تو بعض دروازے ایسے کہ جو ہمارے علم کی کمی کی بنیاد پر ہمارے لیے بند ہوتے ہیں, عام طور سے ہم آ کر اسی دروازے پر کھٹکھٹا رہے ہوتے کہ یہ دروازہ کھلے کھلے کھلے, جبکہ وہ دروازہ کھلنے والا نہیں ہوتا. یعنی واقعاً وہ ہمارے سمجھ کی بات نہیں ہوتی کہ مثلاً اللہ اور رسول اللہ کے درمیان کا رابطہ کیسا رابطہ ہے. نہ ہماری سمجھ رسول اللہ تک پہنچ پاتی ہے نہ اللہ تک پہنچ پاتی ہے, پھر ان دونوں کے درمیان میں رابطہ یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں جتنا انہوں نے بتا دیا ہے اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں فقط, جتنا اللہ نے بتا دیا ہے, جتنا رسول اللہ نے بتا دیا اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک واقعاً رسول اللہ کا مقام کیا ہے, نہ ہمارے شعور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ صحیح مقام تک ہم سمجھ سکیں, کیونکہ مقام سمجھنے کے لیے صاحب مقام انسان چاہیے, جس کا خود کوئی مقام نہ ہو, جس کی خود کوئی فضیلت نہ ہو وہ ان فضیلتوں کو بہت زیادہ درک بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہاں جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہمیں جاننا چاہیے, اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ دروازے ہمارے لیے بند ہیں چونکہ ہم وہاں تک واقعاً ہمارے علم میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ ان ساری حقیقتوں کو ہم درک کر سکیں اور سمجھ سکیں. لیکن ایک حقیقت جس کے لیے قرآن نے ہمارے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لقد کان لکم, تمہارے لیے یہ ہے, یہ کھلا ہے دروازہ تمہارے لیے, اس دروازے پہ ابھی تک ہم نے آنے کی زحمت نہیں کی ہے. بہت توجہ کریں, یعنی کسی نے زحمت نہیں کی, ہم نے آپ کے اوپر سے الزام نہیں لگا رہے ہیں, آپ کے اوپر بلیم نہیں لگا رہے ہیں, ہم نے خود زحمت نہیں کی ہے, ابھی ممبروں نے وہ زحمت نہیں اٹھائی ہے, ابھی تقریروں نے وہ زحمت نہیں اٹھائی ہے کہ وہ دروازہ جو اہل بیت نے اور جو قرآن نے ہمارے لیے کھولا ہے اور سب سے زیادہ ہماری زندگی کے لیے جو مفید دروازہ ثابت ہو سکتا تھا, ابھی تک اس دروازے تک پہنچنے کے ہم نے زحمت نہیں کی ہے. وہ دروازہ ہے کیا, سیرت کے لفظ ہے کیا؟ اب یہاں پر بعض بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, چونکہ حتیٰ ان لفظوں سے ہمیں آشنا بھی نہیں کیا گیا ہے. اسوہ کا لفظ ہم بولتے ہیں تو پہلے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ اسوہ ہے کیا, جبکہ یہ قرآن کا لفظ ہے, یہ قرآن کی ٹرمنالوجی میں سے ہے, قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن نے جناب ابراہیم کے لیے, جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کلمات استفادہ کیے ہیں, لیکن ہمیں ابھی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے اسوہ کیا ہے, سیرت کیا ہے, اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. یہ افسوس کے مقام ہے. میں اشرح پڑھ رہا تھا, حتیٰ کئی دن گفتگو ہونے کے بعد بھی, چونکہ وہاں پر یہ طریقہ رائج تھا کہ بامبے میں یہ طریقہ ہے الحمدللہ کئی سالوں سے ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ 45-50 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے, بعد میں 15-20 منٹ تک لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں, جو سوالات آتے ہیں ان کا جوابات دیا جاتا ہے. تو کئی دن گفتگو گزر جانے کے بعد بھی اب شاید کوئی نیا آیا رہا ہو, چونکہ بہرحال ہم حسن ظن سے کام لیں, کئی دن گفتگو گزر جانے کے بعد بھی سوال کیا کہ سیرت کے معنی کیا ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کیوں یہ سوال پوچھا جاتا ہے؟ یعنی جو زندگی ہماری زندگی کا سب سے اہم چیپٹر تھا, اگر فرصت ہوتی تو میں اس پہ گفتگو کرتا شاید کبھی ہو, कि इस पूरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई भी चैप्टर इतना अहम नहीं है जितना सीरत का चैप्टर अहम है। लेकिन अभी हमसे पूछा जाता है कि सीरत के माना क्या है। सीरत है क्या, मैं वजाहत कर दूं यहां पर बच्चों के लिए, सीरत है क्या? सीरत तारीख नहीं है अजीजों, पहले अपने जहन से ये निकालें कि सीरत तारीख नहीं है। तारीख जो हमारे पास लिखी गई है वो महदूद तारीख है, लेकिन सीरत बहुत बड़ी दुनिया है, सीरत की दुनिया बहुत ही वसी है। रसूलुल्लाह की तारीख भी, हत्ता रसूलुल्लाह की तारीख बहुत ज्यादा लिखी है, उलमाए अहले सुन्नत ने बहुत ज्यादा लिखी है, लेकिन वो तारीख भी महदूद है, तारीखी वाकयात हैं। मसलन रसूलुल्लाह की जिंदगी के विलादत से लेकर 40 साल की अगर तारीख उठाकर देखें तो चंद वाकयात सिर्फ हमारे पास मौजूद हैं, चंद वाकयात। लेकिन सीरत अगर देखें तो सीरत बहुत बड़ा है, सीरत का मैदान बहुत बड़ा है यार। आखिर 40 साल के बाद से लेकर रसूलुल्लाह की वफात तक जो वाकयात पे है, 13 साल रसूलुल्लाह मक्के में रहे, उस 13 साल की जिंदगी अगर तारीख में जाकर देखें तो चंद सफों में, कोई 10-20 सफ़े में, कोई 150 सफ़े में, कोई 100-200 सफ़े में आकर लिख लेता जो बहुत ज़्यादा लिखने वाला है इस तरीके से। लेकिन सीरत ऐसी नहीं है, सीरत महदूद नहीं है, सीरत बहुत ही अजीम है। लेकिन पहले अपने जहन से ये निकालें कि तारीख सीरत नहीं है, क्योंकि ये बात डाली गई है। बहुत सारे उलमा ने भी आकर जो रसूलुल्लाह की तारीख लिखना चाहिए तो नाम उसका दे दिया सीरत। मुश्किल यहाँ से पैदा हुई, यानी कदीम ज़मानों की सीरत इबन हिशाम, सीरत हलबी, ये सब बड़ी तारीखें अहले सुन्नत की तारीख की किताबें हैं। नाम आपको सुना होगा, ये बड़ी बड़ी तारीख की किताबें लिखी गई लेकिन नाम उसका दिया गया सीरत, क्योंकि सीरत का लफ्ज़ अच्छा है, सीरत का लफ्ज़ ज़्यादा बड़ा है। लिख रहे थे वो तारीख लेकिन नाम दे दिया गया क्या, सीरत का नाम दे दिया। फिर धीरे धीरे तारीख ही को लोग सीरत समझने लगे और ये एक मुश्किल बन गई। तारीख क्या है? तारीख यानी जिंदगी के वाकयात। बहुत तवज्जो करें, हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि इमाम अली इस्लाम की मुजाहिदाना जिंदगी हमारा मौजू है तो मुजाहिदाना जिंदगी खुद एक सीरत है, यानी इमाम की सैकड़ों सीरत में से एक सीरत इमाम की मुजाहिदाना जिंदगी है। बहुत तवज्जो करें, इमाम की सीरत जो है महदूद सीरत नहीं है, इमाम के जिंदगी के सीरत के सैकड़ों उसूलों में से एक क्या है कि इमाम की जिंदगी एक मुजाहिदाना जिंदगी थी पूरी जिंदगी। ये नहीं कि सिर्फ जंग खैबर में इमाम मुजाहिद थे, जंग खंदक में मुजाहिद थे, जंग बद्र उहद में मुजाहिद थे, जंग सिफीन और नहरवान में इमाम मुजाहिद थे कि उसको अगर जमा करें तो कुछ महीने बनते हैं, नहीं, बल्कि इमाम की जिंदगी के 63 साल के दौर, उस 63 साल में कम से कम 53 साल की जिंदगी को हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि इमाम की पूरी 53 साल जिंदगी का एक एक लम्हा मुजाहिदाना लम्हा था। हत्ता इमाम सो रहे थे तब भी इमाम जिहाद कर रहे थे, इमाम का सोना भी जिहाद हुआ करता था। 10 साल इसलिए हम नहीं कह रहे कि 10 साल का दौर वो है कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी रसालत का ऐलान नहीं किया था, वरना सही पूछे तो वो दौर भी जिहाद से खाली दौर नहीं है, वो भी है। लेकिन खूब, चूंकि हमारी बात इस्लाम के ऐलान करने के बाद से हो रही है, लिहाजा खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी 63 साल की जिंदगी। एक सलवात पढ़ें हज़रात, اللهم صل على محمد وعلى محمد। रसूलुल्लाह की जिंदगी भी 63 साल जिंदगी है, आपकी पूरी उम्र 63 साल की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी 63 साल ही की जिंदगी है, इस दुनिया की जो जिंदगी है वो 63 साल की जिंदगी है। इस 63 साल की जिंदगी में पूरे 53 साल, यानी अमीरुल मोमिनीन की उस वक्त जिंदगी 10 साल की थी, आपकी उम्र 10 साल थी जब आकर आपने दावत ज़ुलशीरा में अलल ऐलान, रसूलुल्लाह की हिमायत और रसूलुल्लाह के साथ जिहाद करने का ऐलान किया। और उस दौर से लेकर पूरी 63 साल जिंदगी में, यानी पूरे 53 साल इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक एक लम्हा एक मुजाहिदाना लम्हा है। जिहाद के आलम में है, सोना जगना जिहाद है, खाना पीना जिहाद है, उठना बैठना जिहाद है, मस्जिद में है तो मुजाहिद हैं, گھر میں ہیں تو مجاہد ہیں، بازار میں ہیں تو مجاہد ہیں، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں یمن تو مجاہد ہیں، میدان جنگ میں ہیں تو مجاہد ہیں، میدان جنگ میں جا کر تلوار چلا رہے ہیں تو بھی مجاہد ہیں، تلوار نہیں چلا رہے ہیں تو بھی مجاہد ہیں۔ یعنی کہ ہم اگر پوری زندگی کو چند واقعات میں اگر سمیٹ دیں کہ امام نے فلاں فلاں جہاد کیا، یہ جہاد ہے نہیں، امام کی زندگی کی پوری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے۔ ہم آپ کے سامنے امام کے کلمات بھی پیش کریں گے انشاءاللہ نہج البلاغہ سے اور دوسری روایتوں سے کہ امام نے جہاد کے بارے میں کیا کلمات کہے ہیں اور کس طرح سے پوری زندگی انسان کی ایک مجاہدانہ زندگی بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں، کل سے البتہ کل شب قدر ہوگی تو شاید زیادہ گفتگو ہماری قرآن کے بارے میں ہو، اور لیکن اس کے بعد میں جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ امام کی اس مجاہدانہ زندگی کے بارے میں اور کس کس میدان میں امام نے جہاد کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کی سیرت کا ایک حصہ ہے جہاد، اور سیرت کے معنی کیا ہوئے؟ بس سیرت کے معنی تاریخ نہیں ہو، بلکہ سیرت کے معنی تاریخ یہ ہے کہ زندگی کے واقعات کیا ہیں۔ اس کو بہت دھیان سے اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ سیرت کے بارے میں جب بھی کسی سے گفتگو سنیں، اگر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اگر کسی اور سے گفتگو سنیں، کسی بہتر عالم سے گفتگو سنیں، تو یہ تعریف آپ کے ذہن میں رہے کہ تاریخ کے معنی ہوتے ہیں زندگی میں ہونے والے واقعات، اور سیرت کے معنی ہوتے ہیں زندگی کا انداز۔ بہت توجہ فرمائیں، زندگی کا انداز کیا ہے؟ زندگی کے واقعات ممکن ہے 1400 سال پرانی زندگی کے واقعات ہمارے پاس اتنے موجود نہیں ہوں، کیونکہ زمانے میں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لکھنے کا سلیقہ نہیں تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، کاغذ نہیں ہوتے تھے، قلم نہیں ہوتا تھا، آسانی سے فراہم نہیں تھا، زندگی کے واقعات نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ لیکن زندگی کا انداز یہ ممکن ہے کہ ایک واقعے سے، ایک جنگ سے زندگی کا کہیں انداز نکال لیا جائے۔ وہ توجہ فرمائے، سیرت کے معنی ہوتے ہیں زندگی کا انداز۔ انداز زندگی کیا ہے؟ طریقہ زندگی کیا ہے؟ اسلوب زندگی کیا ہے؟ اب جو بھی لفظ، اس کے لیے کئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم سب سے آسان لفظ آپ کے سامنے بولتے ہیں انداز زندگی، اور یہی چیز ہے جو ہماری زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہم بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ رسول اللہ کی زندگی کا انداز کیا تھا، تو انداز سے انداز ملاتے جائیں ہمارا انداز بھی بدلتا چلا جائے گا، کیونکہ سیرت کے معنی کیا ہے؟ انداز کو بدلتے رہنا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زندگی کا انداز کیا تھا؟ خوب، انداز جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، تاریخ جا کے پڑھے تو سمجھ، لیکن انداز وہ زندگی میں نظر آتا ہے، تاریخ صفحات پہ نظر آتی ہے، تاریخ کو جا کر تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن انداز کو آ کر زندگیوں میں دیکھنا پڑتا ہے، زندگیوں میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انداز بہت ہے۔ ممکن ایک، یہ جملہ میں کبھی کبھی عرض کر چکا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے گھر میں زندگی کے واقعات ممکن ہے بہت کم ہمیں ملیں، لیکن امام کے گھر میں زندگی کا انداز اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک لوگ انداز لیتے رہیں لیکن کم پڑنے والا نہیں ہے، انداز نہیں ختم ہونے والا ہے۔ ابھی دنیا کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے انداز لینا نہیں سیکھا ہے، ابھی دنیا انداز کا مسئلہ بہت اہم ہے، انداز سب سمجھ رہے ہیں نا، اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ایک تھوڑی دیر کی 40-45 منٹ گفتگو بیکار نہ چلی جائے، چونکہ اصلی بات میں ہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انداز ابھی دنیا کی سب سے بڑی کوشش جو ہے، اور دنیا میں شاید سب سے بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے، اربوں اربوں ڈالر، ملیارڈ، ملینوں ملینوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں فقط ممکن ہے صرف ایک فلم بنانے میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ایک نیا انداز دیا جائے، انداز زندگی لوگوں کے تبدیل کیا جائے، اصلی مقصد یہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ چیزیں جو ہے نہیں معلوم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، نہیں معلوم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، اور اس کے لیے اس کے لیے، لیکن اصل میں پیچھے جو چھپی ہوتی ہے عزیزو، اس کے پیچھے جو راز چھپا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا انداز بدلا جا رہا ہے، زندگی کا انداز۔ اربوں خربوں خربوں ڈالر خرچ، میں فقط انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا سے بہت بڑے پیمانے پر آ کر دیکھیں، شاید آپ نے سنا ہوگا، مثلا ایک شخص ہے جس نے دنیا بھر کے یہودی ہے, اس نے دنیا کے بہت بڑے بڑے چینلوں کو خرید رکھا ہے, انڈیا کے بہت سارے چینلوں کو خرید رکھا ہے اور دنیا کے بہت سارے چینلوں کو خرید رکھا ہے, اور ان چینلوں کے ذریعے سے اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک فاسد انداز زندگی سکھائے, باطل انداز زندگی. مثلا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے اندر بے وفائی پیدا کرنے کا انداز دے, جو بہت بڑے پیمانے پہ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے, باقاعدہ مقصد کے تحت ہو رہا ہے. ایسے نہیں, آپ ممکن ہے سمجھتے ہیں کچھ لوگ آ کر ایسے ہی بنا دیتے ہوں گے یہ فلمیں, یہ ڈرامے, نہیں معلوم کیا کیا بناتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں بنا دیتے, اس کے پیچھے بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی ایک شخص آ کر دنیا کے بہت سارے چینلوں کو بنام لینا مناسب نہیں سمجھتا, چینلوں کو چونکہ ایسے گندے نام لینا بھی نہیں چاہیے, یہاں پر خرید کر جو چیز پھیلا رہا ہے, جو انداز دینا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ شادی ہو جانے کے بعد بھی جرم کرنا, گناہ کرنا, بدکاری کرنا, بے وفائی کرنا, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں, ایک نارمل چیز ہے. ابھی دنیا میں اس کو ایک نارمل بنا کر, یعنی ایک انداز زندگی ایسا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک نارمل چیز ہے, یہ ایسے ہی سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر پورے اگر اٹھا کر دیکھیں, نہیں معلوم کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں, کتنا خرچ کیا جاتا ہے, ان سب کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے کہ دنیا کو ہم انداز دینا شروع کریں. ابھی سب سے بڑی جنگ جو جاری ہے, ممکن آپ کہیں کہ جنگ ہو رہی ہے, نہیں معلوم سیریا میں جنگ ہو رہی ہے, یہاں جنگ ہو رہی ہے, وہاں جنگ ہو رہی ہے, یہ چھوٹی جنگ ہے عزیزو, یہ جنگ بھی ہے, خطرناک جنگیں یہ بھی ہیں, لیکن یہ جنگ چھوٹی جنگ ہے. ابھی سب سے بڑی جو جنگ دنیا میں جاری ہے وہ کلچر کی جنگ جاری ہے. کلچر سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا, تہذیبی جنگ بھی جاری ہے. اور اس تہذیبی جنگ میں اب الحمدللہ عالم اسلام نے بھی یہ جنگ شروع کی ہے, الحمدللہ انقلاب کی برکت سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس تہذیبی جنگ میں شکست ہو رہی ہے, دشمن کو شکست ہو رہی ہے, لیکن دشمن بہت ہی بڑے پیمانے پر تہذیبی جنگ جاری کیے. وہ لوگ جو آزادی بیان کے نعرے لگاتے ہیں, آج انہوں نے ایک ملک اگر آ کر, وہ ایک ملک فقط آ کر صحیح جنگ لڑ رہا ہے اور آ کر صحیح خبریں دنیا کو دے, ساری دنیا سے اس کے چینل پر پابندی لگا دی گئی, ساری دنیا میں سارے چینل پابندی لگے. وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیان کی بیان کر سکتے ہیں, حق بیان ہر ایک کو آسانی, آزادی بیان کا حق ہر ایک کے پاس, چینلوں پر پابندی لگی ہوئی ہے. چند سال پہلے سعودی عرب میں کہا گیا کہ ایران کا ایٹم بم اتنا خطرناک نہیں جتنا ایران کا ایک چینل ہمارے لیے خطرناک ہے, کیونکہ یہ چینل کیا ہے, یہ تہذیبی جنگ لڑ رہا ہے. تہذیبی جنگ میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, ہمارے جوان بہت پیچھے ہیں. ابھی اس تہذیبی جنگ میں ممکن ہے ایک جوان آ کر ایک مولوی سے بھی بہت آگے بڑھ جائے, کیونکہ ایک مولوی آ کر ممکن ہے صرف ممبر پر تقریر کرے, لیکن ایک جوان آئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور جدید دنیا کے ذریعے سے, جدید ذریعے سے اس تہذیبی جنگ میں اتنا بڑا کام کرے کہ حتیٰ بہت سارے مولوی سے بھی زیادہ بڑا کام کر جائے. البتہ صحیح کام ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ غلط کام جو ہے اس ذریعے کو استعمال کر کے دین کے نام پر غلط چیزیں دی جانا شروع کرے اور میسج آنا شروع کرے اور میسج سے غلط چیزیں جو ہے پہنچنا شروع کریں. لیکن یہ میدان ہے, یہ بہت بڑا میدان ہے. اور ابھی دنیا کو جو سب سے بڑی شکست اپنی ساری طاقتوں کے باوجود, چونکہ یہ آج نئی بات نہیں ہے, یہ قدیم زمانے سے آیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کام کیا جائے, اگر اللہ کے لیے جہاد کیا جائے, کیونکہ جہاد فقط تلوار نہیں ہے, حتیٰ کلچر کے میدان میں اگر اللہ کے لیے جہاد کیا جائے تو یہ پہلے سے ثابت ہوتا آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اگر جناب تالوت کا چھوٹا سا لشکر بھی آ جائے تو جالوت کے بڑے لشکر کو شکست دے دیتا ہے. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ, اس کا ثبوت ہمارے پاس بہت ساری تاریخ کا ثبوت موجود ہے. لیکن یہ جنگ ابھی بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں دیا کیا جا رہا ہے, تہذیبی جنگ میں کیا ہو رہا ہے, کلچر کی جنگ میں کیا دیا جا رہا ہے. کلچر کی جنگ میں صرف ایک چیز پہ سارا زور ہے, وہ یہ کہ لوگوں کی زندگی کا انداز بدل دیا جائے, لوگوں کی زندگی کا انداز تبدیل کیا جائے, جوانوں کی زندگی کا انداز بدل دیا جائے. اور جن کے پاس دین نہیں ہے, یا جن کے پاس دین ہے لیکن دین کی مضبوط آئیڈیالوجی نہیں ہے, دیکھیں ان کا انداز بہت جلدی بدل جاتا ہے. آج پہلے دن تھوڑا اس طرح کی بات ہو جائے, انشاءاللہ بعد میں اور گفتگو ہوگی. حتیٰ اگر دین بھی موجود ہے, مثلا ہمارا جوان اگر اس کے پاس دین بھی موجود ہو, دیندار بھی ہو, دیداری کر رہا ہو, درس پڑھ رہا ہو, مجلسوں میں جاتا ہو, نماز پڑھتا ہو, شرکت کرتا ہو عزاداریوں میں، لیکن اگر اس کے پاس ایک مضبوط دین کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اگر آئیڈیالوجی کے اعتبار سے کمزور ہے انسان، تو مسجد میں نظر آئے گا، لیکن باہر جا کر دیکھے تو اس کا زندگی کا انداز وہی ہوگا جو لوگ دینا چاہ رہے ہیں، جو باہر سے ہمیں انداز دیا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی شکست کھائے ہوئے لوگ، جنگ میں شکست کھائے ہوئے لوگ، سب سے بڑی جنگ میں شکست کھائے ہوئے لوگ. اس جنگ میں جیتا کیسے جاتا ہے؟ جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیتنے کا فقط ایک طریقہ ہے عزیزو، اور وہ یہ کہ جن لوگوں سے انداز لینا چاہیے ان سے انداز لے لیا جائے. اور وہ انداز دینے والے کون ہیں؟ وہ انداز دینے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے، امیر المومنین کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے. انداز لیے بغیر اس جنگ میں ہم جیت نہیں سکتے. اگر امیر المومنین کا انداز ہم نہیں لے پائے ہیں، اگر ہم امیر المومنین کے اس دروازے پر آ کر نہیں کھڑے ہوئے جو سیرت کا دروازہ ہے، تو کتنا ہی زیادہ کیوں ہم آ کر مسجد میں نظر آئیں، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہم عبادتیں انجام دیں، لیکن جب زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو شکست کھائے ہوئے لوگ ہوں گے. کس کے سامنے شکست کھائے ہوئے لوگ ہوں گے؟ باطل کلچر کے سامنے شکست کھائے ہوئے لوگ ہوں گے. اور الحمدللہ ابھی دنیا میں ایسے جوانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. یہ جوان ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے بہت بڑا میدان موجود ہے. بزرگوں نے اپنی زندگی جی لی اور بزرگوں کے سامنے ایسی مشکلات نہیں تھیں. ان کو اتنا جلدی انداز، ان کے انداز کو تبدیل کرنے والے اتنے باطل قوتیں موجود نہیں تھیں. 15 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی جو آج ہے. 15 سال کے پہلے جو بزرگ لوگ وہ جانتے ہیں کہ 15 سال 20 سال پہلے کوئی انداز دینے والا اتنا نہیں تھا. انداز اسی مسجدوں سے ملتا تھا، اسی مجلسوں سے ملتا تھا، انہیں علماء کے ذریعے سے ملتا تھا. لیکن ابھی ایک عالم آ کر ایک گھنٹے کی گفتگو کرتا ہے، لیکن پوری زندگی میں ہمیں انداز کوئی اور دے رہا ہوتا ہے. سینکڑوں چینل سامنے موجود ہوتے ہیں، جو 20 سال پہلے یہ نہیں تھا، 15 سال پہلے یہ نہیں تھا آپ کسی کے پاس. ابھی زمانہ بدل گیا ہے. بار بار جوان کے تذکرہ اس لیے کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ایسے جوانوں کی تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، جو آئیڈیالوجی کے طور پر اتنے آپ کو اتنا مضبوط انہوں نے کر لیا ہے کہ جن کی تعداد تو کم ہے لیکن ان کے انداز کو دیکھ کر باطل گھبراتا چلا جا رہا ہے. یقین جانے عزیزو یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ جائیں یورپ میں جا کر دیکھیں، امریکہ میں جا کر دیکھیں، ایسے جوانوں کی تعداد ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ چند جوان، چند خواتین، جب اب مضبوط آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک جوان خاتون اچھے حجاب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، تو یہ فقط پڑھنے نہیں جا رہی ہے بلکہ ایک انداز بھی دینے جا رہی ہے، اپنے ساتھ ایک انداز لے کے جا رہی ہے. ہماری خواتین بغیر آئیڈیالوجی کے کتنا ہی پردہ کیوں نہ کر لیں، لیکن اس پردے میں اگر آئیڈیالوجی موجود نہیں ہے تو اس میں انداز بھی موجود نہیں ہوتا. ایک رسم ہوتی ہے، ایک رسم ادا کر رہے ہیں، اچھی رسم ہے، الحمدللہ ایک اچھی رسم ہے، لیکن اگر ان کو کسی یونیورسٹی میں بھیج دیا جائے تو دھیرے دھیرے پردہ اترنا شروع ہو جائے گا. کالج کے گیٹ تک پردہ نظر آئے گا. کالج میں داخل ہوگے تو کچھ اور ہو جائے گی حالت، کلاس میں جائیں گے تو کچھ اور حالت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجیکل طور پر کمزور ہے یہ خاتون، آئیڈیالوجی نہیں ہے، انداز نہیں سیکھا ہے، رسم ایک ادا ہو رہی ہے. ایک رسم تھی جو پہلے سے جاری تھی، ہمارے بزرگ کرتے تھے، معاشرے کی مجبوری ہے، اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو معاشرہ ہمیں برا کہے گا، لہذا یہ کام ہم کر رہے ہیں. لہذا کہاں تک کہیں؟ وہاں تک کریں جہاں تک معاشرے کی نگاہیں ہیں. خوب کالج کے اندر داخل ہوگا، یہاں معاشرہ نہیں دیکھ رہا، لہذا آپ چادر اتار دی جائے، مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی سے خالی ہے یہ انسان، لہذا انداز بھی اس کے پاس نہیں ہے. لیکن ابھی آپ یورپ میں جا کر دیکھیں، ابھی امریکہ میں جا کر دیکھیں، دور ترین ملکوں میں جوانوں کی تعداد کم ہے، لیکن جس انداز سے وہ نکلتے ہیں وہ انداز دوسروں کو متاثر کر رہا ہے، وہ انداز لوگوں کے انداز کو تبدیل کر رہا ہے. ہمارا انداز کسی کو بھی تبدیل نہیں کرتا، لیکن ایک صحیح اسلامی اور شیعہ آئیڈیالوجی لے کر اگر ایک جوان جاتا ہے تو اس کے انداز کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے. ابھی یورپ کی دنیا میں اتنی گھبراہٹ جو ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ چند لوگ آ کر ہمارے انداز کو بدلتے جا رہے ہیں. مشکل یہاں پر ہے، اس لیے مشکل پڑی ہوئی ہے. ہاں، ان کی زندگی پھر مجاہدانہ زندگی ہے. وہ لوگ جو فقط رسم کے طور پہ آ کر پردہ کریں، یہ مجاہدانہ زندگی نہیں ہے. لیکن ایک انسان آ کر آئیڈیالوجی کے طور پر پردہ کر رہا ہے، ایک مجاہدانہ زندگی جی رہا ہے. ایک انسان اگر فقط رسم کے طور پہ نماز پڑھے, یہ مجاہدانہ زندگی نہیں ہے, یہ رسم ادا کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, رسم ادا کر رہا ہے. لیکن ایک انسان اگر آئیڈیالوجی کے طور پر نماز پڑھے تو وہ یونیورسٹی میں کسی پارک میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے شرمائے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی اس کے پاس ہے. وہ ٹرین سے اتر کر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے شرمائے گا نہیں. یہ نہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے. یہ قضا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کسی کی نگاہیں دیکھ نہیں رہی ہیں, لوگوں سے بھی شرما رہا ہے, بعد میں جا کر لوگوں کے سامنے پڑھیں گے. لیکن اگر آئیڈیالوجی انسان کے پاس موجود ہے تو وہ یونیورسٹی کے پارک میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے, یونیورسٹی کے کیمپ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے, کلاس روم میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. اور یہ انداز جب کوئی دیکھتا ہے, ممکن ہے کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے, لیکن یہ انداز کسی لوگوں کو, کچھ لوگوں کو متاثر بھی کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ چیز پریشان کر رہی, دنیا کو پریشانی اس بات کی ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں رسول اللہ کے بارے میں اتنی توہین آمیز فلم بنائی گئی. وہ فلم کیوں, یہ فلم بنائی گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے لوگوں کے انداز بدلنا شروع کر دیا ہے. چونکہ رسول اللہ کے اس دین کو, یہ دین چھپا ہوا تھا, قرآن میں چھپا ہوا تھا, کتابوں میں چھپا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ ابھی ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وہ حقیقی دین کھل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے. چھپا رکھا جس کے پہلے لوگوں نے, حوضوں میں چھپا ہوا تھا, کتابوں میں چھپا ہوا تھا, درس میں چھپا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا کارنامہ جو انجام دیا, وہ یہ انجام دیا کہ رسول اللہ کے مکمل دین کو میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا, پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یہ انداز جو سامنے آیا اور مکمل دین کا انداز جو سامنے آیا, یہ دنیا کے لیے گھبراہٹ کا باعث بنا ہوا ہے, دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. اور یہ انداز لے کے اگر کوئی جوان انسان زندگی گزار رہا تو ایک مجاہدانہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. اب انشاءاللہ اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے, اور کل البتہ کل انشاءاللہ قرآن کی زیادہ گفتگو ہوگی, لیکن بعد کے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ امام نے کس کس میدان میں اور کس کس باب میں مجاہدانہ زندگی کا عظیم کردار انجام دیا ہے. امام کی زندگی کا جہاد دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے اور جا کر کوفے کی مسجد پر تمام ہوتا ہے. عزیزو, اس کا لمحہ لمحہ جہاد کے ساتھ. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شب ہجرت علی ابن ابی طالب بستر پہ سو رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب بستر پہ سو نہیں رہے ہیں, بلکہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں. جب انسان کی زندگی مجاہد ہو جاتی ہے تو وہ رہے, وہ سو کے بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں, لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب آ کر کچھ کھا رہے ہیں, اگرچہ وہ نعمتیں نہیں کھا رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں, وہ بھی شاید آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام آ کر غذا کھا رہے ہیں, لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قو علی خدمت کا جواہر ہی وشت دل العظیمت جوان ہی, اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں تو یہ بھی اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ راہ خدا میں جہاد کر سکیں. دعائے کمیل میں آپ جملہ پڑھتے ہیں, قو علی خدمت کا جوار ہی, اے میرے پروردگار ہمارے اعضاء و جوارے میں طاقت دے تاکہ میں تیری خدمت کر سکوں, تیرے دین کی خدمت کر سکوں. تو کھانے کے وقت بھی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ دین خدا کی خدمت کی جائے, جسم کو طاقت ملے, اور جسم کو طاقت ملے تو اس دین خدا کی خدمت کی جائے. تو یہ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے, بلکہ ایک جہاد ہے جو انجام پا رہا ہے. کھانا بھی مجاہدانہ زندگی کا حصہ ہے. لہذا وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے سفر کو کعبے سے شروع کیا تھا, کل یہیں پر ایک مجلس میں نے عرض کیا کہ وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی کے مجاہدانہ سفر کو کعبے سے شروع کیا تھا اور جس کا یہ سفر جا کر مسجد پہ تمام ہوتا ہے, یہ پوری 63 سال کی جو زندگی گزرتی ہے وہ فقط اللہ کے لیے گزرتی ہے. اللہ کے سے ہٹ کر پوری زندگی امیر المومنین کو اٹھا کر دیکھ لیا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ ڈھونڈنے سے مل جائے, کوئی ایک ایسا عمل ڈھونڈنے سے مل جائے جو اللہ کے لیے نہیں تھا, کسی اور کے لیے تھا. تو امیر المومنین کی پوری 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا. عزیزو, اسی کو کہتے ہیں جہاد. کل میں آپ کے سامنے عرض کروں بعد میں انشاءاللہ فی سبیل اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. اصل جو آپ جو بار بار کلمہ سنتے ہیں فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, اس کے اصلی معنی کیا ہیں؟ کوئی ایک عمل نکال کر دکھائے. یہ چیلنج ہے صرف آپ کے سامنے نہیں, پورے دنیائے اسلام کے سامنے, تمام علماء اہل سنت کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ پوری تاریخ زندگی سے اٹھا کر, اس پوری 63 سالہ زندگی میں اٹھا کر کوئی ایک واقعہ ایسا پیش کریں کہ جہاں پر امیر المومنین ایک عمل انجام دے رہے ہوں وہ اللہ کے لیے نہیں ہو بلکہ کسی اور کے لیے ہو, حتیٰ جنت کے لیے ہو. ہم جو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی عمل کو جنت کے لیے انجام دیں تو بہت ہی بڑا عمل ہے, اور واقعا ہمارے لیے بڑا عمل ہے. ہم جیسے انسانوں کے لیے اگر یہی عمل انجام پا جائے کہ جنت کے لیے عمل انجام دے تب بھی بڑا ہے, کبھی کبھی مجھ سے بھی بہت چھوٹا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن امیر المومنین کی زندگی میں جا کر دیکھیں تو امیر المومنین کی زندگی میں اگر تلوار بھی چل رہی ہے تو تلوار کی ایک ایک کاٹ, تلوار کی ایک ایک ضرب پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تلوار بھی اللہ کے لیے چل رہی. ایک ایک ضرب, یعنی کہ فقط تلوار چلتی ہے نہیں, تلوار میں ایک ایک ضرب امام کی چل رہی ہے وہ فقط اور فقط اللہ کے لیے چل رہی ہے. یہ واقعہ آپ بار بار جنگ میں سنتے رہتے ہیں کہ امام اتر گئے, ایک ایسے دشمن پر امام کو کنٹرول ہوا ہے جو بہت ہی بڑا بھی دشمن تھا, بہت ہی شجاع بھی دشمن تھا, چونکہ جنگ خندق میں امام نے دیر تک جنگ لڑی ہے. پتہ نہیں آپ نے یہ واقعہ سنا ہے جنگ خندق, ابھی جنگ خندق بھی پوری کم پڑھی جاتی ہے, جنگ خندق کا پورا واقعہ جا کے پڑھیں. اور جنگوں میں امام کو کوئی مقابلے میں آتا تھا ایک وار کافی ہوتا تھا, لیکن عمر ابن عبدوت جنگی اعتبار سے اتنا مضبوط انسان تھا کہ دیر تک جنگ ہوتی رہی, اتنی جنگ ہوتی رہی, گرد اڑ اڑ کر دونوں جنگ کرنے والے اس گرد میں چھپ گئے تھے, اور جب امام نے تلوار ماری اور وہ زمین پر گرا اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی, تکبیر کی, تو لوگوں نے سمجھا کہ امام کو فتح حاصل ہو چکی ہے. دیر تک جنگ ہوئی, حتیٰ امام کے مارنے سے پہلے, وار کرنے سے پہلے ایک وار اس نے عمر ابن عبدود نے بھی جو کیا, جو سر کی طرف وار کیا, امام نے ڈھال پر اس وار کو ریکا, لیکن اتنا مضبوط وار تھا, چونکہ واقعا وہ بہت بہادر تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگی اعتبار سے ایسے دیکھیں تو بہت ہی ناقص انسان تھا, بہت ہی پست انسان تھا, لیکن ایک میدان میں بہت ہی بہادر تھا, تلوار چلانے میں قوی بھی تھا, قد بھی بہت زیادہ بڑا تھا, جسم کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ قوی تھا. اس نے جو تلوار چلائی, امام نے ڈھال پہ روکی, ڈھال بھی کٹی, امام کا امامہ بھی کٹا, حتیٰ امام کا سر زخمی ہوا, کہ یہ واقعہ ابھی امام کی خدمت میں پیش کریں گے, امام کا سر بھی اس میں زخمی ہوا. یہ جنگ دیر تک امام نے لڑی, لیکن اتنی لمبی جنگ لڑنے کے بعد جب امام اس کے سینے کی طرف بڑھے اور اس کے سر کو جدا کرنا چاہا, اور اس نے بے ادبی کی, احانت کی, اور اپنے لعاب دہن کو امام کی طرف پھینکا, امام کی طرف یہ آیا, اور امام کو اس وقت غصہ آیا کہ یہ غصہ بہت ہی مقدس غصہ تھا. کبھی کبھی ممکن انسان نہ سمجھے کہ بھلا امام کو غصہ آ سکتا ہے. ہاں امام کو غصہ آتا ہے, امام کو غصہ آنا ضروری ہے, کیونکہ غصہ انسان کی زندگی میں ضروری ہے. کچھ غصے ہوتے ہیں جو مقدس غصے ہوتے ہیں, اگر دشمن کی توہین کے نتیجے میں انسان کو غصہ آئے تو ایک مقدس غصہ ہے, یہ غلط غصہ نہیں ہے. غصہ اللہ نے رکھا ہے, غضب کی ایک قوت ہے, غضب کی ایک طاقت ہے جو اللہ نے رکھی ہے, اور یہ طاقت اگر نہ ہوتی تو انسان اپنے دشمن کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہ ہوتا, کوئی دفاع ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ بڑی قوت ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے غضب رکھا ہے انسان کے اندر. یہ غضب ضروری تھا. اب ہم کبھی بعد میں گفتگو شاید کریں, بعد میں شاید پہلے کر بھی چکے ہوں, کہ غضب کی طاقت یا خواہش, یہ دو بڑی طاقتیں جو اللہ نے رکھی ہیں. خواہشات, اگر خواہشات نہ ہوتی انسان میں تو انسان کھانا نہیں کھاتا, پانی نہیں پیتا, اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا نہیں. اگر غضب نہیں ہوتا تو اپنے دشمنوں سے دفاع نہیں کرتا, شیر اس کے اوپر حملہ کرتا, جانور اس کے اوپر حملہ کرتا, وہ چپ چاپ کھڑا ہوتا, کیوں اس کے اندر غضب نہیں موجود ہے, وہ طاقت ہی موجود نہیں ہے, دفاع نہیں کر سکتا. لہذا یہ طاقت ضروری تھی. لہذا اگر دشمن کی توہین, دشمن البتہ پہلے یہ عرض کر چکے کہ دشمن میں اور مخالف میں فرق ہے, مخالف اور ہوتا ہے, دشمن اور ہوتا ہے. اگر دشمن آ کر توہین کرتا ہے اور دشمن کی توہین کے نتیجے میں انسان کو غصہ نہ آئے تو یہ عیب کی بات ہے. مثلا دشمن آئے رسول اللہ کی توہین کرے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر غصہ نہ آئے تو یہ عیب کی بات ہے, واقعی یہ عیب کی بات ہے. آئے دشمن اور دشمن آ کر قرآن کی توہین کرے اور ہم مسلمانوں کے اس پر غصہ بھی نہ آئے تو یہ عیب کی بات ہے. نہیں, دشمن کی توہین کے مقابلے میں غصہ آنا ایک بہت ہی مقدس غصہ ہے. امیر المومنین کو جو غصہ بھی آیا ہے یہ ایک بہت ہی مقدس غصہ تھا, لیکن اس مقدس غصے کے ہوتے ہوئے بھی امام نے اپنی تلوار کو روک لیا. پوچھا کہ آپ نے تلوار کیوں روک لیا تھا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ غصے کی وجہ سے, اگرچہ وہ غصہ مقدس تھا, لیکن اس مقدس غصے کی وجہ سے بھی تلوار چلاؤں, بلکہ یہ تلوار چلے گی تو فقط اللہ کے لیے چلے گی, فقط اللہ کے لیے تلوار چلے گی. لہذا امیر المومنین کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ ڈالیں, اب کوئی لا کر پیش کرے کہ کوئی ایک ایسا لمحہ تھا جہاں امیر المومنین نے اللہ سے ہٹ کر کسی کے لیے عبادت کی ہے. اور ہاں, وہ انسان یہ آیت کا ترجمہ میں نہیں پیش کر پایا, اس آیت میں یہی جملہ ہے کہ وہ کہ جو یقاتلون فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا, فیقتلون, اور جو میدان خدا میدان راہ خدا میں جا کر جنگ کرتا ہے, قتل کرتا ہے, ویقتلون, اور قتل کرتے کرتے راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111, جس نے اپنی 53 سال کی زندگی میں جہاد کیا, یقتلون کی منزل میں رہا, اور پھر 47 ہجری میں 19 رمضان کی شب میں, اور 19 رمضان سے لے کر 21 رمضان تک, فیقتلون, وہ راہ خدا میں خود قتل ہو گیا, راہ خدا میں خود شہید ہو گیا. قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا, جو بھی اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے اس کو اے رسول بشارت دے دیں, اور بعد میں قرآن کہتا ہے وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یہی سب سے عظیم کامیابی ہے کہ انسان کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو. اور مجاہدانہ زندگی کا سب سے بڑا اگر نمونہ جا کر دیکھنا ہے تو ایک عظیم مجاہدانہ زندگی وہ ہے جو اللہ کے گھر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے گھر میں آ کر تمام ہوتی ہے. اور جب یہ عظیم مجاہدانہ زندگی اللہ کے گھر میں آ کر تمام ہوتی ہے تو امیر المومنین کی زبان پر جو کلمہ جاری ہے وہ اسی آیت کی تفسیر ہے. قرآن کہتا ہے وذالک هو الفوز العظیم, یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور امیر المومنین کی زبان پہ جو کلمہ جاری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واللہ فزت ورب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کعبے کے رب کی قسم. شاید کعبے کے رب کی قسم اس لیے امام کھا رہے ہیں چونکہ امام نے اپنی زندگی کا آغاز کعبے سے کیا تھا, اور یہ کعبے سے شروع ہونے والی زندگی آج مسجد میں ختم ہوئی ہے. امام اپنی پوری زندگی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی گزاری ہے اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم کامیاب, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہیں, علی سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے, کیونکہ ایسی زندگی پیش کی امیر المومنین نے. اور فقط زندگی نہیں پیش کی عزیزو, امیر المومنین نے زندگی کا انداز بھی پیش کیا ہے, یہ گفتگو آتی رہے گی انشاءاللہ. یہ زندگی کا انداز کیا تھا امیر المومنین کا؟ امیر المومنین نے کیا زندگی کا انداز پیش کیا ہے؟ کل مجلس میں عرض کیا گیا, امیر المومنین کی زندگی کا انداز اگر دیکھنا ہو تو حتیٰ ضربت لگنے کے بعد, سر کے زخمی ہونے کے بعد اگر امام کا انداز دیکھنا ہے تو اگر دیکھیں امام اپنے قاتل کے ساتھ کیسا انداز رکھتے ہیں. یہ انداز ہے عزیزو, یہ سیرت ہے. ان انداز سے ہم محروم ہیں کہ ساری مشکلات ہمارے دامن گیر ہیں. اس انداز کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر ہماری زندگیوں میں اگر بانٹ دیا جائے, امیر المومنین کی زندگی کا تھوڑا سا انداز اگر تقسیم کر دیا جائے اگر ہماری زندگی میں, ہم امیر المومنین کے نام پر تبرک بہت تقسیم کرتے ہیں, اچھا ہے تقسیم کریں, لیکن اگر امیر المومنین کی زندگی کا تھوڑا سا انداز آ کر تقسیم کر دیا جائے تو ہماری زندگی اتنی حسین ہو جائے گی, اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ہمارا انداز دوسروں کو بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا, سب کو اچھا لگے گا. دیکھیں امیر المومنین کا انداز کیا تھا. امیر المومنین کا انداز یہ تھا کہ امام کو جب ضرب لگی ہے, ضرب کیسی ہے یہ ابن ملجم خود کہتا ہے کہ میں نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی. جب لوگ دعا کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, طبیب کو بلایا جا رہا تھا کہ شاید امام کا علاج ہو جائے, شاید امام بچ جائے, شاید امیر المومنین اس دنیا میں باقی رہ جائے, اور ابن ملجم نے بھی دیکھا, کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے، علی بن ابی طالب بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے 1000 درہم کی یہ تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم سے قیمتی ترین زہر سے اس تلوار کو بجھایا ہے۔ اس زہر سے اگر تلوار سے امیر المومنین بچ بھی جائیں تو زہر سے نہیں بچ سکتے، زہر کے اثر سے امیر المومنین نہیں بچ سکتے، ایسا زہر ہے۔ اگر یہ زہر ایک عام انسان پہ ایسا زہر آتا تو شاید چند لمحے بھی وہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ امیر المومنین کی قوت ارادی تھی، یہ امیر المومنین کا مضبوط ارادہ تھا کہ تلوار پڑنے کے بعد، زہر کے اثر ہونے کے باوجود بھی امیر المومنین 2 دنوں تک زندہ رہے۔ اور 2 دنوں تک امیر المومنین کا انداز کیا تھا، وہ 2 دن کا انداز بھی بہت ہی عظیم ہے۔ 2 دن کا انداز، یہ 2 دن فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند مصائب پڑھ کے کچھ گریہ کر لیں اور کچھ ثواب حاصل کر لیں، نہیں، سر پہ ضرب لگنے کے بعد امیر المومنین کا 2 دن کا انداز کیا تھا، وہ بھی ذرا آ کر دیکھے کہ انداز کیا تھا۔ پہلا انداز کیا تھا؟ پہلا انداز یہ تھا کہ جیسے ابن ملجم نے تلوار ماری اور تلوار مار کے بھاگا اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور جا کر کوفے کی گلی میں اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے ہاتھ کو باندھ کر امیر المومنین کے سامنے لا کے کھڑا کیا، تو پہلا عمل امیر المومنین کا اور پہلا انداز یہ تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کھول دو۔ دیکھو یہ خوف کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی مشکوں کو کھول دیا جائے، اس کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیا انداز دیکھے گئے امیر المومنین۔ جب دودھ لا کر پیش کیا گیا، چونکہ دودھ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زہر کا اثر کم ہوتا ہے دودھ پینے سے، امام کی خدمت میں لا کر دودھ پیش کیا گیا، امام نے کہا کہ اس بدبخت کو، اس بدبخت ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ابن ملجم کو بھی دودھ پلا دیا جائے۔ بدبخت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کا آدم سے لے کر قیامت تک میں بدبخت ترین انسانوں میں، اشق الاولین والآخرین، پوری تاریخ انسانیت کا شقی ترین انسان اے علی بن ابی طالب تمہارا قاتل ہوگا۔ یہ لمحہ کب کہا ہے؟ یہ امام کا انداز سے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کھول دیا جائے۔ دودھ امام کو پیش کیا گیا، امام نے کہا کہ دودھ اسے پلا دیا جائے، پھر مجھے دودھ دیا جائے۔ امیر المومنین کا انداز ہے عزیزو، یہ فقط چند آنسو کے لیے نہیں ہے، گریے کے لیے نہیں ہے، یہ انداز ہے امیر المومنین۔ جب جنگ خندق میں امیر المومنین پلٹے، بس تمام کرتا ہوں گفتگو، جب جنگ خندق میں امیر المومنین پلٹے اور آئے، لوگ خوش تھے کہ فتح ہو گئی ہے۔ جنگ خندق ایک بڑی جنگ تھی، شاید انشاءاللہ کچھ واقعات جنگ خندق کی فرصت ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جنگ خندق بہت ہی عظیم جنگ تھی، جنگ خندق میں سب کچھ خاتمے کی پلاننگ سے آئے تھے، اور جب جنگ خندق میں امیر المومنین کی ایک ضرب کے ذریعے سے جنگ جیت لی گئی تو پوری امت مسلمہ خوش تھی، پورا عالم اسلام خوش تھا کہ لوگ جیت گئے ہیں، امیر المومنین واپس پلٹ آئے ہیں۔ لیکن جب امیر المومنین واپس پلٹے، رسول اللہ کے قریب آئے، دیکھا کہ پیشانی سے خون جاری ہے، امیر المومنین کی پیشانی سے خون جاری ہے، سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے قریب بلایا اور اپنے قریب بلا کر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ نے خون کو صاف کیا، اور خون کو صاف کرنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے پٹی باندھی۔ امیر المومنین سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ پٹی باندھ رہے تھے، جب پٹی بندھ گئی، کپڑے کو باندھ لیا اور امیر المومنین نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ سب خوش ہیں کہ جنگ خندق جیتی جا چکی ہے، لیکن رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ چونکہ امیر المومنین کو رسول اللہ سے اتنا عشق تھا، اس قدر عاشق تھے رسول اللہ کے امیر المومنین، کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں امیر المومنین گریہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پوچھا، یا رسول اللہ سب تو خوش ہیں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اینما اکونو حینما خزبت حاضہی حینما خزبت حاضہی من حاضہ، اے علی، اس وقت میں کہاں ہوں گا جب تمہارے اسی سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو رہی ہوگی۔ بس عزیزو، یہ آخری جملہ مصائب کا سمجھ لیجئے، اے علی، جنگ خندق سن 5 ہجری میں واقع ہوئی ہے، امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں ہے، امیر المومنین کی شہادت اور ضربت سے 35 سال پہلے۔ امیر المومنین کے اس واقعے کو یاد کر کے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے علی اس وقت میں کہاں ہوں گا کہ جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی، اس وقت تو نہ رسول اللہ ہوں گے نہ فاطمہ زہرا ہوں گی، اس وقت فقط زینب و ام کلثوم ہوں گی، اس وقت فقط حسن و حسین ہوں گے۔ امام گریہ، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں، اس وقت امیر المومنین نے فرمایا آفی سلامت دینی، یا رسول اللہ اس وقت ہمارے دین کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے اطمینان دلایا، پھر امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس بات کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت پر ہم جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے۔ ہاں علی ابن ابی طالب کو پوری زندگی اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اسی لیے امیر المومنین مسجد کوفہ میں آئے ہیں اور امیر المومنین کو پہلے سے معلوم ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر امیر المومنین نے جو عمل شروع کیا، سجدے میں گئے، ادھر تلوار چلی، ابن ملجم کی تلوار کس سر پہ چلی ہے؟ اس سر پہ چلی ہے جو اللہ کے علم کا خزانہ تھا۔ عزیزو یہ آج کی آخری شب تھی جو گزر گئی، یہ دن گزر گیا، اب اس دنیا میں امیر المومنین باقی نہیں رہ گئے تھے، بیویوں کو صرف اس بات کا غم تھا۔ آج کی اس رات جب آئی، رات آئی ہے، آج سے پہلے اس دنیا میں سب موجود تھے لیکن سب کے ساتھ امیر المومنین کی ذات موجود تھی، لیکن آج یہ پہلی رات تھی کہ جب دنیا امیر المومنین سے خالی ہو چکی تھی۔ مسجد کوفہ کو انتظار تھا کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ممبر کوفہ کو انتظار تھا کہ وہ ممبر پہ بولنے والا آئے، لیکن اب کوئی نہیں تھا۔ اب زینب ام کلثوم کی فریادیں تھیں، ام بیویوں کا گریہ تھا، آخری دن تھا، بیویاں گریہ کر رہی تھیں، زہر کا اثر اس حد تک بڑھتا چلا گیا تھا کہ جناب محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا کہ لوگ امام کے آس پاس اکٹھا ہیں، بیویاں بھی اکٹھا ہیں، سب گریہ کر رہی ہیں، زینب ام کلثوم پچھاڑے کھا رہی ہیں، امام سب کو صبر کی تسلی دے رہے ہیں۔ امام حسن امام کے قریب آئے اور آ کر بہت ہی بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا، امام حسن کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا ہے میرے لال تم اس قدر گریہ نہ کرو کیونکہ تمہارے گریہ کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بابا کیسے گریہ نہ کروں، آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں آتی، کس کو اس بات کے یقین تھا کہ ایک دن وہ آئے گا جو امیر المومنین کی ایسی حالت ہوگی کہ بار بار امام کو غش آ رہا تھا اور بار بار امام کو غش سے افاقہ ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا اے میرے لال وہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھتے تو تم اس طرح گریہ نہیں کرتے۔ محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کے پیروں کی طرف دیکھا تو بابا کے پیر پر زہر کا اثر فقط چہرے پہ نہیں تھا بلکہ بابا کے پیر بھی زہر کی اثر سے نیلے پڑ چکے تھے، پورے جسم کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ امام علی علی بن ابی طالب کی آواز بند ہو رہی تھی، پہلے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں غش سے افاقہ ہو رہا تھا لیکن اب جلدی جلدی غش آنا شروع ہوا، اور آخر میں وہ وقت آیا کہ علی بن ابی طالب جو زہر کی حالت میں اور ضرب کی حالت میں مسلسل وصیتیں کر رہے تھے، لیکن آج کا دن وہ تھا جو دھیرے دھیرے علی کی زبان بند ہونا شروع ہو گئی، علی خاموش ہو گئے، علی ابن ابی طالب کی آنکھیں بند ہو گئی، ساری دنیا دیکھتی رہی، زینب ام کلثوم کی فریاد بلند ہوئی، اب یہ دنیا امیر المومنین سے خالی ہو گئی ہے، اب سب ہوں گے لیکن امیر المومنین کی ذات نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں اور جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امیر المومنین اسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، راہ امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ان مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما۔